السلام عليكم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أَبْغَضَ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیجیے حضرات. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج کی گفتگو کے لیے مختلف احباب کے تقاضے پر جو عنوان تجویز کیا گیا ہے، اس کا تعلق ہماری معاشرتی زندگی سے ہے. سوشل لائف، خصوصاً آئینی زندگی میں جو بے چینیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور اس کے نتیجے میں معاشرے میں طلاق اور خلع یا فسخ نکاح، کینسلیشن آف میرج کے کیسز کی شرح میں جو اضافہ ہو رہا ہے، اس صورتحال میں قرآن و سنت کی تعلیمات کیا ہیں، اس پر اختصار کے ساتھ آج گفتگو ہوگی. چونکہ اس کا تعلق ہماری معاشرتی زندگی سے ہے، اس لیے میں ابتدا میں ہی آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ اس موضوع پر کی جانے والی بات یکسوئی اور توجہ کے ساتھ آپ سنیں، کیونکہ بعض دفعہ مسائل کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو لوگ ہاں کو نہ سمجھ لیتے ہیں اور نہ کو ہاں سمجھ لیتے ہیں، جس سے بجائے فائدے کے نقصان کا بہت خطرہ ہوتا ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، بغیر کسی تمہیدی گفتگو کے میں یہ بات عرض کروں کہ معاشرتی، نفسیاتی اور معاشی وجوہات کی وجہ سے طلاق، خلع اور فسخ نکاح کے کیسز کے تناسب میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ طلاق کی شرح بڑھنے کی چند بڑی نمایاں وجوہات اس طرح سے ہیں کہ پہلی چیز جو ہمارے معاشرے میں طلاق کو رواج دے رہی ہے وہ تحمل اور برداشت کا نہ ہونا ہے، عدم برداشت اور عدم تحمل۔ نہ صرف یہ کہ آئلی زندگی میں بلکہ عمومی زندگی میں بڑھ رہا ہے۔ اس کے اسباب کیا ہیں اور یہ بےچینیاں، ان میں کیوں اضافہ ہو رہا ہے، یہ ایک مستقل عنوان ہے۔ لیکن طلاق کی شرح کے بڑھنے کی ایک بڑی وجہ برداشت کا اور تحمل کا نہ ہونا ہے۔ اسی طرح دوسری بڑی وجہ جو بہت نمایاں طور پر سامنے آتی ہے وہ ہے عناد اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی ضد۔ عناد کا مسئلہ بہت جلد ہم بنا لیتے ہیں۔ ایگو اور عناد ہمارے ہاں بہت جلد مجروح ہو جاتی ہے۔ ہر شخص نے اپنا بت اس طرح سے کھڑا کیا ہوا ہے، مجھ سمیت ہر شخص نے اپنا بت اس طرح سے کھڑا کیا ہوا ہے کہ وہ رات دن اپنے بت کی پوجا میں رہتا ہے اور اس کی پوری کوشش اور خواہش ہوتی ہے کہ لوگ بھی اس کے بت کی پوجا کریں جو اس نے اپنی انا کا بت کھڑا کیا ہوا۔ اس لیے میں نے آپ سے کئی دفعہ یہ بات کہی کہ بت پرستی بھی بہرحال بری ہے، لیکن خود پرستی بت پرستی سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔ خود پرستی بت پرستی سے بھی زیادہ خوفناک ہے، اس لیے کہ بت پرستی تو نمایاں طور پر دکھائی دیتی ہے، لیکن انا اور خود پرستی یہ بعض دفعہ دکھائی بھی نہیں دیتی۔ انسان بظاہر انکساری کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کی جو خود پرستی ہے وہ اسی طرح سے اس انکساری کے شو کے ذریعے سے اپنی تسکین پا رہی ہو۔ تو انا اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی ضد، یہ معاشرے میں طلاق کی ریشو بڑھانے کا ایک بڑا سبب ہے۔ اسی طرح سسرال والوں یا دلہن کی یہ کوشش کہ لڑکا ماں باپ کو چھوڑ دے، اور ماں باپ کی یہ کوشش کہ لڑکے کی زبان پر کبھی سسرال والوں کا نام تک نہ آئے، یہ طلاق کے ریشو اور تناسب کو بڑھانے کا ایک سبب ہے۔ حالانکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ نکاح کے نتیجے میں دو گھرانے آپس میں جڑے ہیں اور مسلم کمیونٹی میں ایک نئی برادری کا اور خاندان کا اضافہ ہوا ہے۔ جو کل تک اگر فریق بھی تھے تو اب ہمیشہ کے لیے رفیق ہوں گے، ایک دوسرے کی خوشی غم میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ایک برادری کے طور پر اپنی زندگی گزاریں گے۔ لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے لڑکے والے آخر تک یہی سمجھتے ہیں کہ یہ لڑکی اس گھر کی لڑکی ہے، اور لڑکی والے بھی یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ یہ لڑکا اس گھر کا ہے اور لڑکی ہمارے گھر کی ہے، جبکہ شریعت اسلامیہ کی تعلیم یہ ہے، ذرا توجہ دیجئے اس پر، کہ دلہن جب اپنے میکے سے چلی جاتی ہے، مثال کے طور پر اس کے میکے پنڈی میں رہتے ہیں اور سسرال والے یعنی خامن، اس کا شوہر اور اس کے دیگر سسرالی لاہور میں رہتے ہیں، تو اگر دلہن اپنے میکے جائے اور 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہو تو ماں باپ کے گھر میں بھی قصر نماز پڑھے، اس لیے کہ شریعت کی نظر میں اب اس کا وہ گھر نہیں ہے، یہ گھر ہے جہاں شوہر کے ساتھ بسنے کے لیے آئی، تو اس کو اس نئے گھر کا فرض تسلیم کرنا، مجھے نہیں معلوم کہ کس بنیاد پر لوگ اپنی بہو کو جب اس کی ڈلیوری کے ایام ہوتے ہیں تو اس کے میکے بھیجتے ہیں کہ ماں باپ اس کے اخراجات برداشت کریں۔ یہ گھٹیا حرکت ہندو کلچر سے جو ہمارے معاشرے میں آئی ہے، معلوم نہیں اس کو ہم کیوں جاری رکھے ہوئے، ان پر کیا بوجھ، ماں باپ کے کیا قصور ہے، نسل تو آپ کی بڑھ رہی ہے، بیٹا تو آپ کے ہاں اور بیٹی تو آپ کے ہاں پیدا ہو رہی ہے، ماں باپ کا یہ جرم ہے کہ ان کے ہاں لڑکی پیدا ہو گئی، کیا قصور ہے ان کا؟ پھر یہ کہ جب وہ اسے رخصت کریں تو تقریباً اتنا ہی سامان بھیجیں جتنا جہیز میں بھیجا تھا، یہ ہندو کلچر سے لی گئی روایات ہیں جس کو ہمیں ختم کرنا ہے، اللہ ہمیں توفیق دے۔ اسی طرح طلاق کے ریشو کے بڑھنے کی بڑی وجہ دینی تعلیم و تربیت اور دینی مزاج اور ماحول سے دوری ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں، بہت بڑی یعنی غالب اکثریت کو یہ معلوم نہیں کہ طلاق کے مسائل کیا ہیں اور کتنی ناپسندیدہ ترین چیز ہے۔ دینی مزاج آئے گا اور دینی ماحول ہوگا تو یقیناً اس طرح کے ناپسندیدہ اعمال سے لوگ بچنے والے ہوں۔ اسی طرح عورتوں اور مردوں کے مخلوط اجتماعات اور بے حجابانہ اور بے تکلفانہ غیر مردوں اور غیر عورتوں کے ساتھ گفتگو کا ماحول، اور اپنی بیوی کے سامنے آ کر کسی غیر مرد کی تعریف کرنا اور بیوی کا اپنے شوہر کے سامنے کسی غیر عورت کی تعریف اس انداز سے کرنا کہ وہ، اللہ تعالی معاف فرمائے، اس پر اس کی بہت فضیلت گویا ظاہر ہو، اس کی ایسی خوبیاں جو اس کی جسمانی خوبیاں ہیں، حضور نے فرمایا کہ ایسا عمل بدکاری کے قریب قریب ہو جاتا ہے، اس سے روکا ہے۔ غیر اسلامی اور غیر شرعی رسومات کی یلغار جن سے میاں بیوی کا باہمی اعتماد مجروح ہوتا ہے، اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستوں، عام زندگی میں خصوصاً الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے نمود و نمائش اور معاشی بدتری کا غیر معمولی اظہار یہ طلاق کے معاشرے میں بڑھنے کا ایک بڑا سبب ہے۔ ٹی وی پہ جو ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں ان میں عورتوں کی طرف سے تو گلیمر دکھائی دیتا ہے، اب شوہر چاہتا ہے کہ میری بیوی ایسی ہو، وہ تو ڈرامہ ہے، حقیقت نہیں ہے. ہر شوہر چاہتا ہے کہ میری بیوی ایسی, لازم بات ہے ایسی ہونا ممکن نہیں. اور بڑے بڑے آراستہ مکانات دکھائی دیے جا رہے ہیں, بیوی چاہتی ہے کہ میرا مکان ایسا. اب نہ ہر عورت کو ویسا مکان میسر اور نہ ہر مرد کو ویسی بیوی میسر, نتیجتاً مسائل پیدا ہوتے ہیں. بے روزگاری, بے انتہا مہنگائی اور اشیاء ضرورت کا آدمی کی دسترس سے باہر ہونا, اس پر پیدا ہونے والا باہمی کھچاؤ. بیوی کہہ رہی ہے مجھے تو لا کر دیں جی, جہاں سے بھی لائیں مجھے نہیں پتا, لا کر دیں. شوہر کہاں سے لا کے دے؟ نتیجتاً ایک کھچاؤ پیدا ہوتا ہے. یہ بھی ایک طلاق کے بڑھنے کا ایک سبب ہے. لڑکے اور لڑکی کے درمیان ذہنی عدم مطابقت, یہ بھی ایک سبب ہے. اسی طرح انتقامی جذبے کا ذہنوں میں پیوست ہو جانا, لڑکے لڑکی کے والدین کے ذہنوں میں کسی وجہ سے, یا لڑکے یا لڑکی کے ذہن میں کسی وجہ سے انتقامی جذبے کا پیوست ہو جانا, یہ بھی طلاق کے بڑھنے کا ایک بنیادی سبب ہے جو عموماً سامنے آتا ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں, ایسے حالات میں قرآن و سنت کی تعلیمات کیا ہیں؟ خدا رزرا اس پر دھیان دو. پہلی بات تو شریعت یہ کہتی ہے کہ طلاق تک نوبت کبھی نہ آنے دی جائے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 227 اور 228 میں طلاق کے مسائل کے آغاز میں شرعی ضابطہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور اس میں فرمایا کہ دیکھو ان عورتوں کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے تمہارے حقوق. یہ نہ سمجھو کہ خاوند کوئی آقا ہے اور باقی سب اس کے غلام ہیں اور اس کی رعایا ہے, ایسی بات نہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ, عورتوں کے بھی اسی طرح حقوق ہیں جیسے ان کے فرائض. یہ ضابطہ اس زمانے میں اسلام نے دیا جب عورت کے حقوق کی بات کرنے والا کوئی نہیں تھا, بلکہ 586 عیسوی میں فرانس نے بہت سے اختلافات کے بعد یہ قرارداد پاس کی کہ عورت ہے تو انسان مگر وہ صرف مرد کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی. جبکہ اسلام نے اس وقت یہ کہا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ, اور عربی گرامر کے لحاظ سے لہنا پہلے ہے اور علیہن بعد میں ہے, اور لہنا میں حقوق کی بات ہے اور علیہن میں فرائض کی بات ہے. ارشاد نبوی ہے الا ان لکم علی نسائکم حقا وللنسائکم علیکم حقا, خبردار تمہارے لیے تمہاری بیویوں پر کچھ حقوق ہیں اور ویسے ہی تمہاری بیویوں کے تم پر کچھ ہو. اللہ کے حبیب نے خطبہ حجت الوداع میں فرمایا تھا خیارکم خیارکم لنسائہم, تمہارے اچھے وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں. باہر تو سارے اچھے ہوتے ہیں. خیرکم خیرکم لأہلہ, تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. وانا خیرکم لأہلی, اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں. استوصوا بالنساء خیرا, اللہ کے حبیب دنیا سے پردہ کر رہے ہیں, رحلت فرما رہے ہیں, اور آخری جملے جو آپ کی زبان پر ہیں, خبردار عورتوں کا لحاظ کرنا, عورتوں کا خیال کرنا, نماز کی پابندی کرنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا. الصلاۃ وما ملکت ایمانکم,
اسلام نے عورتوں کو کئی حوالے سے مردوں کے مساوی حقوق دیے، اسے آزاد اور خود مختار بنایا ہے، اسے جان اور مال کا مرد کی طرح مالک بنایا ہے، کہ باپ دادا بھی بالغ عورت کو کسی شخص کے ساتھ نکاح پر مجبور نہیں کر سکتے۔ ایک صحابی کا قصہ میں نے آپ کو پہلے کئی دفعہ سنایا کہ بیوی آزاد ہوئی جب تو اس نے کہا کہ میں اس شوہر کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں، اور شوہر اپنی بیوی سے بہت محبت کرنے والے تھے، انہوں نے جا کے گلیوں میں رو رہے ہیں، پھر رہے ہیں روتے ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے درخواست کی کہ یا رسول اللہ کسی طرح اسے سمجھائیے، میرے ساتھ نکاح کو کنٹینیو رکھے، برقرار رکھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور فرمایا کہ دیکھو تمہارے شوہر بہت اچھے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ تمہارا رشتہ قائم رہنا چاہیے۔ تو وہ بھی بڑی سیانی خاتون تھیں، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ حکم دے رہے ہیں یا سفارش کر رہے ہیں؟ اگر تو آپ حکم دے رہے ہیں تو آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ کے حکم سے کون انکار کر سکتا ہے؟ اور اگر آپ سفارش کر رہے ہیں تو پھر فرمائیے۔ حضور نے فرمایا میں تمہیں حکم نہیں دے رہا، سفارش کر رہا ہوں۔ تو اس نے کہا حضور اگر آپ سفارش کر رہے ہیں تو پھر میں آپ کی سفارش قبول نہیں کرتی۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے تمہیں حق، باپ اور دادا بالغ عورت کو کسی شخص کے ساتھ نکاح پر مجبور نہیں کر سکتے، اگر بلا اجازت نکاح کر دیا تو اس کی اجازت پر موقوف ہے، اگر اس نے نامنظور کر دیا فوراً تو باطل ہو جائے گا، اس کے مال میں کسی مرد کو بغیر اس کی اجازت کے تصرف جائز نہیں، خاوند کو بھی جائز نہیں، شوہر کے انتقال یا طلاق کے بعد وہ خود مختار ہے، آئندہ کی زندگی میں نکاح کر سکتی ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا، میراث کا اس کو حق دیا، اس کے نان و نفقہ کو عبادت کرا دی مرد کے لیے، خلع وغیرہ کا حق اس کو دیا، یہ حقوق جو اللہ نے عورت کو دیے ہیں۔ اسی طرح مرد کو کہا کہ تحمل اور حسن معاشرت کا مظاہرہ کرے، حکم دیا، یعنی میں کہتا ہوں آج کی زبان میں کہہ لیجیے عورتوں کی سفارش کرتے ہوئے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ بھلے کا سلوک کرو، فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر یہ تمہیں ناپسند ہیں، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور کسی اور پہلو سے اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھ دی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی سے نفرت کی ممانعت فرمائی، مسلم شریف میں اللہ کے حبیب کی یہ حدیث موجود ہے لا يفرق مؤمن مؤمنة ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ نفرت کا مظاہرہ نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ ایک پہلو سے ناپسند ہو تو کسی اور پہلو سے اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر کثیر رکھی۔ اختلاف کی صورت میں حالات کو سنوارنے کے لیے کوشش کی تلقین کی، اور اس کی چند صورتیں قرآن نے خود متعین کی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 33 میں ہے واللاتی تخافون نشوزہن، ایسی عورتیں جن کے دلوں سے رشتہ نکاح کا احترام اٹھ جائے فعظوہن، انہیں سمجھاؤ، جدائی کے نقصانات بتاؤ، اولاد جو سفر کرے گی اور بربادی ہوگی اس کے بارے میں بتاؤ، عزت و وقار پامال ہوگا، خاندان کی بدنامی ہوگی، طلاق کا داغ لگ جائے گا، ان سب چیزوں کا تذکرہ کر کے اسے بتاؤ۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، دوسری صورت، کچھ دنوں کے لیے، یہ کنایہ ہے، کچھ دنوں کے لیے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، خوابگاہیں الگ الگ کر تاکہ انہیں احساس ہو، پھر بھی باز نہ آئیں تو وضربو ہنا ہننا انہیں تنبیہن ایک آدھ دھور مار دو ہلکی چیز سے, جسے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ مسواک وغیرہ جیسی چھوٹی چیز سے انہیں تنبیہ کرو. لیکن اس ڈانٹ ڈپٹ میں بھی اس بات کا لحاظ رکھا جائے, لا تضرب الوجہ چہرے پر مت مار, ولا تقبح گالی مت دے, ولا تہجر الا فی البیت جدا اگر کرنا ہے تو گھر سے نہیں نکالنا, گھر سے نہیں نکالنا. اب دیکھیے کتنی باریکی کے ساتھ سارے مسائل بیان کیے گئے. لیکن اگر بیوی گھر چھوڑ کر چلی جائے یا بالفرض خاوند نکال دیا ہو تو اختلاف کی صورت میں پھر بھی صلح کی کوشش کرو. سورہ نساء کی آیت نمبر 128 میں ہے, وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا, اگر کوئی عورت اپنے خاوند کی طرف سے زیادتی او اعراضًا یا بے رغبتی کا مظاہرہ دیکھتی ہے, فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا, تو انہیں آپس میں صلح کی کوشش کرنی چاہیے. وصلح خیر, اور صلح میں ہی خیر ہے, اور اس کا طریقہ بتایا. وان خفتم شقاق بینہما, اگر تمہارے درمیان اختلاف جنم لے چکا ہے یا لے رہا ہے, فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا, تو ایک ذمہ دار مرد کی طرف سے ہونا چاہیے اور ایک ذمہ دار مرد فرد عورت کی طرف سے ہونا چاہیے. ان یرید اصلاحاً, اگر وہ دونوں صلح کا ارادہ کر لیں اور کوشش شروع کر دیں, یوفق اللہ بینہما, تو ضرور اللہ تعالی ان کے درمیان موافقت پیدا کر دیں. صلح کی کوئی شکل نہ نکلے, اب ذرا غور کیجئے, صلح کی اگر کوئی شکل بالفرض نہیں نکلتی تو انتہائی صورت میں جدائی بصورت طلاق ہے. اب طلاق کا معنی سمجھیے, نکاح کا معنی ہے کسی عورت کو اپنی اس رشتے میں لینا کہ جس رشتے کے نتیجے میں عورت کے ساتھ تعلق جو عام حالات میں ناجائز تھا اب حلال ہو گیا. یعنی ایک گرہ ہے نکاح کی جو دونوں میں اس ایجاب اور قبول کے نتیجے میں باندھ دی گئی, اور طلاق کا معنی ہے نکاح کی گرہ کھول دینا. اس معنی کو ذرا سمجھیں تاکہ طلاق کی جو تکرار ہمارے معاشرے میں دکھائی دیتا ہے وہ ختم ہو. طلاق کا لفظی معنی ہے چھوڑ دینا, نکاح کی گرہ کھول دینا, یا مخصوص الفاظ کے ساتھ فوری طور پر یا انجام کے لحاظ سے نکاح کی پابندی کو اٹھا دینا. جو الفاظ صراحتاً یا کنایتاً طلاق پر دلالت کرتے ہیں ان سے تو فوراً طلاق ہو جاتی ہے, اور لعان کی صورت میں انجام کے لحاظ سے نکاح کی گرہ کھل جاتی ہے اور نکاح ختم ہو جاتا ہے. اور اسلام نے طلاق دینے کا بھی سلیقہ بتایا, ایک ایک بات جزئی, ایک ایک جزئی قرآن نے آئلی زندگی کے بارے میں بیان کی ہے. میں کئی دفعہ آپ سے یہ بات کہہ چکا ہوں کہ بعض ارکان اسلام کے بارے میں اتنی تفصیل آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی جتنی کہ نکاح اور اس کے نتیجے میں وجود میں آنے والی زندگی کے بارے میں ملے گی. اس لیے کہ یہ ایک بہت سینسیٹیو اور حساس مسئلہ ہے. طلاق کی اقسام دین نے واضح کی کہ طلاق دینا ہے اگر تو اس کی احسن صورت یہ ہے کہ جن دنوں میں عورت مخصوص ایام سے پاک ہوئی اور ابھی تک یعنی طہارت کے ایام ہیں اس کے, اور زن و شوئی تعلق بھی اس پیریڈ میں قائم نہیں ہوا, مجامعت نہیں ہوئی, انٹرکورس نہیں ہوا, تو ان دنوں میں صرف ایک طلاق دے اور پھر رجوع نہ کرے,
حتیٰ کہ عدت ختم ہو جائے، یہ طلاق دینے کی احسن صورت ہے. دوسری صورت اس سے نیچے ہے، حسن، کہ ہر ماہ پاکیزگی کے ایام میں جس میں مجامعت نہ ہوئی ہو ایک طلاق دی جائے، اور پھر اگلے ماہ اگر ضرورت محسوس کر رہا ہے تو دوسری طلاق دے، پھر اگلے ماہ اگر ضرورت محسوس کر رہا ہے تو تیسری طلاق دے، حتیٰ کہ عورت اس کے نکاح سے طلاق مغلظہ ہونے کے نتیجے میں نکل جائے. تیسری شکل یہ ہے جو انتہائی ناپسندیدہ ہے، لیکن اس ناپسندیدہ ہونے کے باوجود طلاق واقع ہو جائے گی. میں ایک مثال دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں، ذرا اس مثال کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھیے. ریوالور کی میگزین میں تین گولیاں ہیں، ایک گولی اگر کسی نے چلا دی تو چاہے وہ اس پر معذرت بھی کرے لیکن اس کی میگزین میں آئندہ کے لیے دو ہی گولیاں رہیں، تیسری واپس نہیں آئے گی، چلی ہوئی گولی واپس نہیں آیا کرتی. اگر اس نے پھر کسی زمانے میں ایک اور چلا دی تب اس کے میگزین میں صرف ایک گولی رہ گئی، پھر اگر کسی نے کسی زمانے میں اس نے چلا دی چاہے اس نے رجوع کر ہی لیا ہو پھر بھی اس کے پاس جب تیسری چلا دی تو اب اس کی میگزین خالی ہے، اب اس کے پاس کوئی چانس نہیں رہا. طلاق کا معنی ہے یہ اناؤنس کرنا کہ میں نے نکاح کو ختم کر دیا ہے. لیکن اسلام یہ رعایت دیتا ہے کہ آپ کے پاس ایک اور چانس ہے، اگر آپ رجوع کر لیتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں نے جو اناؤنس کیا تھا نکاح کے خاتمے کا میں اس اعلان کو واپس لیتا ہوں، اس کا نام ہے رجوع. یہ رجوع کا چانس آپ کے پاس پہلی طلاق کے بعد ہے کہ میں نے جو اناؤنس کیا تھا میں اس کو واپس لیتا ہوں، پھر دوسری طلاق کے بعد بھی رجوع کا چانس ہے کہ میں نے جو طلاق یعنی نکاح کے گرا کھولنے کا اعلان کیا تھا اس کو واپس لیتا ہوں، لیکن تیسرے اعلان کے بعد اب آپ کو پاس کوئی چانس نہیں ہے. اگر یہ پابندی نہ لگائی جاتی تو پھر عورت کے ساتھ ظلم تھا کہ مرد طلاقیں دیے چلے جا رہا ہے اور رجوع کیے چلا جا رہا ہے اور عورت اس پابندی میں مسلسل برقرار ہے. اس لیے شریعت نے یہ حد متعین کی، تین کی. پہلی، اب ذرا غور کیجئے، شریعت یہ کہتی ہے کہ صلح کی صورت کوئی نہ نکلے تو انتہائی صورت طلاق کی ہے، اور اس میں بھی ان باتوں کا خیال رکھا جائے کہ طلاق انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے. ان ابغض الحلال عند اللہ الى اللہ الطلاق، اللہ تعالی کے یہاں ناپسندیدہ ترین چیز طلاق ہے. یہاں میں آپ سے عرض کروں گا کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی کو یہ نوبت آ جائے، اس سٹیج پر کوئی پہنچ جائے تو پھر ہمیشہ ایک طلاق دے، اور وہ بھی رجعی طلاق، یعنی معروف الفاظ جو طلاق کے لیے وضع ہوئے ہیں انہیں طہر کے ایام میں استعمال کرے. طہر کا ایام عورت کی پاکیزگی کے ایام، قرآن میں ہے فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، ایک طلاق. یہ جتنے طلاق نامے لکھنے والے، یہ نقشہ نویس اور دوسرے، یہ جو عرضی نویس بیٹھے ہوئے ہیں، خدا انہیں ہدایت دے، اللہ انہیں سمجھ دے. کوئی صاحب جاتے ہیں ان کے پاس طلاق نامہ لکھوانے کے لیے، وہ اپنے پاس میں اس میں طلاق ثلاثہ کا عنوان لکھ کر پھر طلاق 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 کا، پھر میری بیوی نہیں ہوگی، جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے، پتہ نہیں اس میں کتنے جملے اضافے کرتے چلے جاتے ہیں جس سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور یہ انتہائی نقصان. لہذا اگر خدا نخواستہ ضرورت پڑے تو صرف ایک طلاق دے، اور لوگوں کو یہ بات سمجھائیے کسی طریقے سے.
اس دوران عورت کو گھر سے نہ نکالیں، لا تخرجوهن من بيوتهن، ان کو ان کے گھروں سے مت نکالو، نہ وہ خود نکلیں، ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه. فقہا نے لکھا ہے کہ اس دوران گھر میں زیادہ سج دھج اور بناؤ سنگھار کے ساتھ عورت رہے تاکہ خامد رجوع کرے. یعنی افسوس یہ ہے کہ گھر میں تو عورتیں سج دھج کر نہیں رہتی، باہر جاتے وقت خوب سج دھج کر جاتی، گھر میں سج دھج کر، حالانکہ گھر میں شریعت نے کہا ہے سج دھج کر رہو اور باہر سادگی میں جاؤ. المیہ یہ ہے کہ گھر میں سج دھج کر نہیں رہ رہی ہیں، باہر سج دھج کر جا رہی ہیں، گویا خامند کو نہیں اوروں کو متاثر کرنا مقصود ہے، اور یہ انتہائی نقصان دہ، اس سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اس دوران قرآن کہتا ہے کہ ان کو تکلیف نہ دی جائے، نہ ان پر سختی کی جائے. لا تضاروهن لتضيقوا عليهن، ان پر کوئی زیادتی نہ کی جائے. لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، جو ایسا کرے گا وہ ظالم ہے. اور اگر حاملہ ہوں، پریگننٹ ہوں، تو ڈلیوری تک ان کا خرچ برداشت کیا جائے. وَإِن كُنَّ أُولَاتُ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. اب پہلی طلاق کی عدت سے پہلے رجوع کر لو، دوسری تعلیم یہ دی کہ طلاق ایک دو اور پھر عدت کے دوران رجوع کر لو. عدت کیا ہے؟ وہ مقررہ مدت جو نکاح یا ہم بستری کے آثار ظاہر ہونے پر، یا وہ آثار اگر ظاہر ہیں تو ختم ہونے کے لیے رکھی گئی. آثار اگر ظاہر ہیں تو ان کے انتہائی صورت تک، ختم ہونے تک رکھی گئی. متعلقہ کی تین شکلیں قرآن نے بیان کی ہیں، غور کیجئے. ایک یہ کہ اگر وہ حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، تو اس کی مدت عدت وضع حمل ہے، ڈلیوری. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اس سے ان لوگوں کی تردید ہو گئی جو یہ کہتے ہیں کہ حاملہ کو دوران حمل طلاق نہیں ہوتی. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ حاملہ بھی ہے اگر عورت تو طلاق ہو جائے گی، چونکہ طلاق کا تعلق دینے والے سے ہے، لینے والی سے نہیں. گولی کا تعلق چلانے والے سے ہے. اگلا کہے میں ریسیو نہیں کرتا، میں نے رجسٹری، ہم نے وصول ہی نہیں کی، دلہن نے رجسٹری دیکھی ہی نہیں، اس پر اس کو ریسیونگ کے دستخط نہیں کیے. اس ریسیو نہ کرنے یا دستخط نہ کرنے سے طلاق مؤثر پھر بھی ہو، چونکہ اس کا تعلق دینے والے سے. جن کو بڑھاپے کے باعث یا بیماری کے باعث منتھلی کورس نہیں آتا، ان کے لیے قرآن نے کہا 3 مہینے عدت ہے. واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحض. اور جن کو منتھلی کورس کے مرحلے سے گزرنا ہوتا ہے، ان کے لیے 3 طہر. والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، ان کے لیے 3 ایام جو ہیں ان سے گزرنا ہے. عدت کے دوران اگر رجوع نہیں کیا تو خود بخود طلاق اگلا سٹیپ طے کر لے گی اور بائنہ ہو جائے گی، یعنی عورت نکاح سے نکل جائے گی. اور وہ جو اعلان کیا تھا کہ میں نے اس عورت سے نکاح کو، اپنے نکاح کے تعلق کو اٹھا لیا ہے، وہ گویا قائم ہو جائے گا. طلاق بائنہ کے بعد اب خود مرد رجوع نہیں کر سکتا، عورت بناؤ سنگھار نہ کرے، وہ مرد تمام سابقہ احکام اور حکوم کا پابند ہوگا، جیسے میں پہلے عرض کیے ہیں. اب اس عورت سے دوبارہ نکاح، بشرطے کہ دونوں رضامند ہوں، صرف خاوند کی رضامندی کافی نہیں، دونوں رضامند ہوں، نکاح پڑھا کر ان کو 1 طلاق بائنہ یا 2 طلاق بائنہ تک واپس گھر میں بیوی کے طور پر رکھ سکتا ہے، واپس رکھ سکتا ہے بغیر حلالے وغیرہ کے. لیکن جب 3 طلاقیں دے دی تو چاہے الگ الگ دی یا اکٹھی تو پھر طلاق مغلظہ ہو جاتی ہے، پھر رجوع کا کوئی چانس باقی نہیں رہتا. اب ذرا غور کیجئے، پھر اس کے بعد میں طلاق ثلاثہ کی بات کرتا ہوں. پہلی بات میں نے عرض کی کہ طلاق خدا نہ خواستہ اگر نوبت پہنچ جائے تو ہمیشہ صرف ایک دی جائے، اور رخصتی سے پہلے اگر ایک طلاق دے دی تو وہی طلاق بائنہ ہو جائے گی، اور لڑکی اگر مرضی سے کہیں اور نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس کو حق حاصل ہے، وہ نکاح کر سکتی ہے، اس پر عدت بھی کوئی نہیں. فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا، رخصتی سے پہلے جس لڑکی کو طلاق ہو جائے اس کی کوئی عدت نہیں، اس کو ہاف مہر دینا لازمی ہے مرد پر. مہر پر میں کسی وقت بات کروں گا انشاءاللہ تفصیلا، لیکن رخصتی سے پہلے اگر کسی نے تین طلاقیں دے دی ہیں تو اس کے بارے میں مسائل علماء سے پوچھنے ضروری ہیں. اسی طرح اگلی بات سمجھیے، طلاق رجعی صریح الفاظ میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ دی اور کوئی لفظ استعمال نہیں کیا تو عدت کے دوران رجوع کا حق حاصل ہے. رجوع اعلان کر دینا کہ میں نے جو نکاح کے کینسل کرنے کا کہا تھا میں اسے واپس لیتا ہوں، یا عملاً رجوع اپنی بیوی کے ساتھ مجامعت کر لینا. البتہ دو دفعہ کہنے کے بعد اب اس کے پاس صرف ایک طلاق کا حق اور اختیار باقی رہ گیا ہے. اسی طرح غور کیجئے، طلاق کسی نے لکھ کر بھیجی، پھر عورت کو وہ رجسٹری نہیں کی، لکھ دی لیکن رجسٹری نہیں کی، یا رجسٹری کر دی اس کو نہیں ملی، یا اس نے لفافہ دیکھ کر وصول نہیں کی، تب بھی طلاق ہو جاتی، چونکہ اس کا تعلق دینے والے سے ہے، ریسیو کرنے والے سے نہیں. طلاق کسی نے لکھ کر، اپنے ہاتھ سے لکھ کر پھاڑ دی، چاہے بیوی کو اس کا علم ہوا یا نہ ہوا، پھر بھی طلاق ہو، چونکہ اس کا تعلق دینے والے سے. مذاق میں کسی نے طلاق دے دی تو اس سے بھی طلاق ہو جاتی ہے، کیونکہ مذاق اور سیریس کو چیک کرنے کا کوئی پیمانہ نہیں. اور حضور نے فرمایا ثلاثن جدہن جدن وہضمہن جدن، تین باتیں ایسی ہیں کہ جو سیریسلی کہی جائیں تب بھی سیریس، اور مذاق میں کہی جائیں تب بھی سیریس. ان میں سے ایک غلام آزاد کرنا جو آج کل کہیں وجود میں نہیں، دوسرے نکاح، اور تیسرے طلاق. لہذا یہ جو کہہ دیتے ہیں کہ جی میں تو مذاق کر رہا تھا تم سے، خدا ہدایت دے اور سمجھ دے، مذاق کے لیے کوئی اور بات نہیں سوچی. غصے میں دی گئی طلاق یقیناً واقع ہو جاتی ہے، پیار سے کون طلاق دیتا ہے؟ غصے میں آ کے کوٹھی خیر سے اپنی بیوی کے نام کیوں نہیں لگا دیتا ہے؟ غصے میں آ کے کوٹھی لگاؤ. طلاق ہوتی غصے کے ماحول میں ہے، اسی لیے بار بار شریعت کہہ رہی ہے عقل کرو غصے میں. میرے بزرگوں اور دوستو، انہی الفاظ سے عورت حلال ہوئی. جب آپ نے قبول کہا تو مطلب یہ ہے کہ میں نے اس عورت کو نکاح میں لیا، اور جب آپ نے طلاق کا لفظ کہا تو یہ آپ نے کہا کہ میں نے اس عورت کو اپنے نکاح سے نکال دیا. الفاظ ہی. اسی طرح زبانی طلاق دینے سے ہو جاتی ہے، لکھنا ضروری نہیں. طلاق کے بائن گول گول الفاظ سے طلاق دی، یا بیوی کو طلاق کی نیت سے ماں بہن کہہ دیا طلاق کی نیت سے. اب غور کیجئے، طلاق کے بائن اس میں طلاق ہوتے ہی بیوی نکاح سے نکل جاتا ہے، البتہ عدت کے اندر اور عدت کے بعد نکاح دوبارہ درست ہے. البتہ زہار میں، یعنی ماں بہن طلاق کی نیت سے کسی کو کہا اپنی بیوی کو، یا مذاکرہ طلاق کے دوران غصے میں یہ الفاظ کہے یا غصے میں کہے، تو رجوع سے پہلے دو ماہ کے لگاتار روزے رکھنا، یا اگر روزے نہ رکھ سکتا ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ ضروری ہے. سن لیجئے، سوائے زہار کے کہیں بھی مسکینوں کو کھانا کھلانے سے طلاق واپس نہیں ہوتی. خدا را سمجھو، او جی بادشاہ طلاق دے دیتی ہے اور 70 مسکینوں نو کھانا کھواؤ بس،
لا حول ولا قوت الا بالله.
یہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا تعلق کسی اور صورت میں نہیں ہے، ظلم نہ کریں. اسی طرح بیوی اگر خاوند کو بھائی یا باپ کہہ دے تو چاہے وہ 10 مرتبہ بھی کہہ دے، اس سے طلاق نہیں ہوتی. لیکن رشتوں کا احترام ملحوظ رکھیے خدا را. خاوند اگر ویسے بے ساختہ کہہ دے بہن جی، تو اس سے بھی طلاق نہیں ہوتی، بے ساختہ اگر کسی نے کہا. لیکن رشتوں کا بہرحال احترام رہنا چاہیے. بہن بہن ہے، ماں ماں ہے، بیوی بیوی ہے، بیٹی بیٹی ہے، ان رشتوں کا اپنی جگہ احترام برقرار رہنا چاہیے. خود طلاق نامہ کسی نے لکھا خود اپنے ہاتھ سے اور اس پر دستخط نہیں کیے تب بھی طلاق ہو جائے. کسی نے کہا کسی کو کہ میری طرف سے طلاق نامہ لکھ دو اور اس نے لکھ دیا، اس نے دستخط نہیں کیے تب بھی ہو جائے. کسی نے اپنے طور پر لکھ دیا طلاق نامہ اور اس نے اس کو ابھی تک نہیں پڑھا یا دستخط نہیں کیے، تو یقینی بات ہے پھر اس کی رضامندی کے بغیر نہیں ہوگی. ارادہ شامل ہو یا نہ ہو، خاوند اگر یہ کہے کہ میں نے تجھے طلاق دی تو طلاق ہو جاتی ہے. اور کبھی مسئلہ بیان کرتے ہوئے یہ مت کہو کہ میں نے اپنی بیوی سے یہ کہا، یہ اس انداز سے مسئلہ مت بتائیں، کسی اور کی مثال دے کر مسئلہ اگر بتانا ہے، مثلا خالد نے یہ کہا مثال کے طور پر، یا میاں محمد نے یہ کہا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، کسی اور کی مثال دے کر. اگر آدمی غصے میں یا نارمل حالت میں بیوی کو بیک وقت 3 طلاقیں اکٹھی کہہ دیتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اجماع صحابہ، چاروں ائمہ، حنفی، شافی، مالکی، حنبلی اور جمہور امت کے بڑے علماء اور فقہا کے نزدیک 3 طلاقیں مؤثر ہو جاتی ہیں. اب یہ عورت کسی صورت میں اس کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، اب یہ عورت اس ظالم سے آزاد ہے اور خود مختار ہے، جہاں چاہے عدت گزار کر نکاح کر سکتی ہے. اگر دوسرا خاوند فوت ہو جائے یا بغیر کسی جبر کے اپنی مرضی سے طلاق دے دے اور عورت اسی ظلم کرنے والے سے پھر ساتھ رہنے پر راضی ہو تو عدت گزار کر اس سے شادی کر سکتی ہے. حضرت عمر ابن ابی عجلانی، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیوی خولہ بنت قیس سے لعان کیا. جب لعان کا قصہ ہو گیا تو غصے میں آ کر انہوں نے کہا، حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ، اگر میں اس کو روکتا ہوں تو گویا میں نے اس پر جھوٹ باندھا ہے. فطلقها ثلاثا قبل ان یامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف میں ہے. انہوں نے 3 طلاقیں اکٹھی دے دی. اور ابو داؤد میں حضرت سعد بن سعد کی روایت ہے، فطلقها ثلاثه تطلیقات عند رسول اللہ فانفضه رسول اللہ. انہوں نے 3 طلاقیں دی، حضور نے ان 3 طلاقوں کو نافذ کیا. اسی طرح محمود ابن لبید کی روایت میں ہے، اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن رجل طلق امراته 3 تطلیقات جميعا، اکٹھے طلاق 3 طلاقیں دی ایک شخص نے. فقام غضبان، حضور غصے میں کھڑے ہوئے. ثم قال، اور فرمایا، ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، میرے ہوتے ہوئے تم یہ حرکتیں کر رہے ہو. حتی قام رجل فقال، یا رسول اللہ الا اقتلہ، تو ایک آدمی کھڑا ہوا, اس نے کہا حضور میں اس کو قتل نہ کر دوں, حضور نے اجازت نہیں دی, اور غصے کا اظہار تو کیا لیکن یہ نہیں فرمایا کہ ایک ہوئی ہے, بلکہ ان تینوں کو نافذ کیا. اسی طرح حضرت عائشہ فرماتی ہے ان رجلا طلق امراته ثلاثا, ایک مرد نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی, فتزوجت, اس نے کسی اور سے نکاح کیا, فطلق, اس نے بھی طلاق دے دی, فسئل النبی اتحل للاول, حضور سے پوچھا گیا کہ پہلی کے لیے حلال ہوئی یا نہیں, فرمایا لا حتی یذوق عسیلتها کما ذاقها الاول, یہاں تک کہ یہ خاوند اس کے ساتھ وہی تعلق قائم نہ کر لے جو پہلے کا تھا. تو میرے بزرگوں اور دوستو, علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ طلق امراته ثلاثا کا جملہ ظاہراً یہی مطلب رکھتا ہے کہ تین طلاقیں اکٹھی دفعتاً اچانک دی گئی تھی اور تینوں نافذ ہوئی. اس لیے طلاق کے معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. میں آخر میں آپ سے یہ بات عرض کروں گا کہ خدا را خود بھی اپنے ذہن میں رکھیے کہ طلاق نکاح کے بعد ساری زندگی مرد کے پاس صرف تین اختیارات, اس کے ریوالور کی میگزین میں صرف تین گولیاں ہیں. اگر اس کا نکاح مثلا 2001 میں ہوا اور اس نے 2002 میں مثال کے طور پر ایک گولی چلا دی, تو اب آئندہ اس کے پاس صرف دو گولیاں. پھر اگر اس نے 2004 میں ایک گولی چلا دی, تو اب اس کے بعد آئندہ اس کے پاس صرف ایک گولی. اس نے 2012 میں ایک گولی چلائی, تو اب چاہے پہلی گولیوں کے بعد وہ رجوع کرتا ہی کیوں نہ رہا ہو, لیکن اس کی میگزین خالی ہو. رجوع کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دی گئی طلاق واپس آ گئی. لوگ طلاقیں دیے چلے جا رہے ہیں, رجوع بھی کیے چلے جا رہے ہیں, اور پھر مسلسل زندگی گزار رہے ہیں. یہ بدکاری کی زندگی ہے, یہ زناکاری کی زندگی ہے. اور جو لوگ اپنی بیویوں کو مجبور کر کے رکھے ہوئے ہیں, بیویاں نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے جبر کی وجہ سے ان کے ساتھ رہ رہی ہیں, ان کے اس کا گناہ بھی یقیناً ان کے ذمے ہے. مسائل کو سمجھیے اور خدا را کنٹرول کیجئے معاشرے پر, اور اپنے گھروں میں طلاق کو رواج دینے کی حوصلہ شکنی کیجئے. یہ میرا اور سب آپ کا, ہم سب کا ایک معاشرتی فریضہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کا احساس نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.